بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. سورة يوسف کی تیسویں آیت. اس سے پہلے یہ تذکرہ ہو چکا کہ جب زلیخا نے یوسف کو دعوت گناہ دیا، یوسف نے اپنے ایمان، تقوی الہی اور تزکیہ نفس کی بنیاد پر اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا. السلام علیکم. باوجود کہ بظاہر بچ نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہ بچا تھا علیہ السلام، لیکن خدا پر اعتماد اور توکل کے سہارے، خدا پر ایمان کے سہارے جناب یوسف وہاں سے بھاگے. خدا نے بھی ان کی مدد کی، دروازے کھلتے گئے، ایک دو تین ساتوں دروازے کھل گئے. جب ساتواں دروازہ کھلا تو اچانک انہوں نے عزیز مصر کو جو ہے وہ دروازے پر کھڑا ہوا پایا. آگے آگے یوسف، پیچھے پیچھے یہ جو ہے زلیخا پہ ان کی چلی آ رہی تھی. جب زلیخا نے دیکھا ہوش اڑ گئے، لیکن فوراً زلیخا نے ایک چال چلی اور الزام جناب یوسف پر عائد کر دیا. خدا نے یہ جو ہے مدد کی اور ایک شخص وہاں پر جس کا تعلق خود یہ جو ہے زلیخا کے خاندان ہی سے تھا، اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس سے یوسف کو جو ہے نجات ملی. اس نے کہا کہ اگر یوسف کا پیراہن سامنے سے پھٹا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یوسف جھوٹ بول رہے ہیں اور زلیخا سچ بول رہی ہے، اور اگر یوسف کا پیراہن پیچھے سے پھٹا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یوسف بھاگ رہے تھے، پکڑنے کے لیے جو ہے پھاڑا گیا پیراہن کو، اس صورت میں یوسف سچے ہیں اور زلیخا کا دعویٰ جھوٹا ہے. بات بہت بڑی تھی، لیکن عزیز مصر نے یا تو اپنی جو ہے بدنامی سے بچنے کے لیے، یا یہ کہ ان لوگوں کے ہاں یہ سب چلتا ہے، بڑے لوگوں کے درمیان، اعلیٰ سوسائٹی والوں کے ہاں کوئی خاص بات نہیں ہے، وہ خود اتنا جو ہے فساد میں، بدکاری میں جو ہے وہ ڈوبے رہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے ہاں کوئی ایسی حرکت کر دے تو زیادہ کوئی اہمیت کی بات نہیں ہوتی ہے. صرف عزیز مصر نے اتنا ہی کہا، جناب یوسف سے کہا کہ یا یوسف آگے تنہا بات کو یہ جو ہے ختم کرو، رفع دفع کرو، اور بیوی سے اپنی خطاب کر کے اتنا ہی صرف کہا کہ استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اپنے گناہوں کا توبہ کرو، معافی مانگو. بات کو رفع دفع کر دیا. بات بظاہر ختم ہو گئی، لیکن بہرحال دربار کی بات ہے، محل کی بات ہے. یہ جو رقابتیں، چٹکلشیں، کشمکشیں بہرحال درباروں میں تو جاری رہتی ہی ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی سازشیں دربار میں ہوتی ہی رہتی ہیں. دربار سے تعلق رکھنے والی خواتین، اعلیٰ سوسائٹی کی خواتین ٹوہ میں رہتی ہی ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کوئی بہانہ ہمارے ہاتھ آئے اور ہم اس کو جو ہے وہ ایک ایشو بنائیں ان کے خلاف، اور یہ بہانہ ان عورتوں کو ہاتھ میں آ ہی گیا. بہرحال دربار میں بھی ان کے لوگ ہوتے ہیں، محل میں ان کے افراد ہوتے ہیں، نوکروں میں، چاکروں میں ان کے جاسوس بھی رہتے ہی ہیں، اگرچہ بات کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی مگر بات چھپی نہیں. جب ان عورتوں کو پتا چلا تو اب ان کے درمیان زلیخا کا چرچا ہونے لگا. ایک حربا انہیں ہاتھ میں آ گیا زلیخا کو بدنام کرنے کے لیے، زلیخا کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے لیے، یا شاید اس لیے کہ اس طریقے سے زلیخا کو جو ہے غصہ دلائیں اور زلیخا اپنی تطہیر کے لیے، یہ جو ہے صفائی دینے کے لیے ان لوگوں کو دعوت دیں اپنے ہاں محل میں، اور اس بہانے ان کو بھی یوسف کا دیدار نصیب ہو جائے، کہ یوسف وہی ہیں، اس بہانے ان کو بھی یوسف کا دیدار نصیب ہو جائے گا. شاید ان کی خواہش جو ہے وہ یوسف پوری کر دیں، کیونکہ ان کو ہر حال گمان تھا کہ ہم جو ہیں ہمارا حسن ان سے کہیں زیادہ ہے، ہماری ادائیں ان سے کہیں بہتر ہیں. اب یوسف اور یہ جو ہے زلیخا کے درمیان میں تھوڑا سا لحاظ پاس تھا، وہ ہمارے درمیان میں یوسف کے تو ہے نہیں. بہرحال یوسف کو زلیخا نے پالا تھا، تو یوسف زلیخا کو ماں کی حیثیت سے دیکھتے تھے، تو ممکن ہے کہ یوسف ان کی طرف مائل نہ ہو اور ہم لوگ کامیاب ہو جائیں اس میں. بہرحال قرآن کہتا ہے کہ وقالا نسوت فی المدینہ امراۃ العزیز ترابد فتحہ، عورتیں کہنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے اصرار و التماس کر کے اسے اپنی طرف یہ جو ہے بلاتی ہے، اسے دعوت دیتی ہے. قد شغفها حبا، اس جوان کے عشق نے زلیخا کو یہ جو ہے پاگل بنا دیا ہے. شغف محبت کی بہت درجے عربی زبان میں، ہر اسٹیج کے لیے ایک الگ لفظ، ہمارے ہر ایک کے لیے محبتی ہے عربی کا ایک حسن ہے کہ وہاں پر ہر کیفیت کے لیے ایک الگ بول ہے، الگ لفظ ہے. محبت جب بہت گہری ہو جائے، دل کی گہرائیوں میں اگر محبت اتر جائے، اسے کہتے ہیں شغف. قد شغفها حبا، یوسف کے عشق نے زلیخا کو پاگل بنا دیا ہے، دیوانی ہو گئی ہے ان کے. انا لنراها فی غلال مبین، ہم اسے کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی بات ہوئی ملکہ اپنے غلام کی عاشق بن جائے؟ یہ جو ہے غلال مبین گمراہی، وہ اعتقادی گمراہی کی بات نہیں ہو رہی ہے. انا لنراها فی غلال مبین، ہم انہیں کھلی ہوئی جو ہے وہ گمراہی میں دیکھ رہے تھے. اب یہ عورتیں بظاہر زلیخا پر اعتراض کر رہی ہیں، یہ اعلیٰ سوسائٹی کے خواتین جو حوث پرستی میں جو ہے زلیخا سے کسی حال میں کم نہیں ہیں، ان سے کم نہیں تھی. چونکہ یوسف تک ان کی پہنچ نہ تھی، اس لیے انگور کھٹے ہو گئے تھے. یوسف تک ان کی پہنچ نہ تھی، اگر ان کی یوسف تک پہنچ ہوتی تو شاید یہ زلیخا سے، اور بعد میں ہوا بھی وہی، زلیخا سے کمتر یہ نہ ہوتی. جو اقدام انہوں نے کیا اس سے کم، اس لیے آج وہ تقوی بگھار رہی ہیں. ایک ہوتا ہے تقوی اپین، ایک ہوتا ہے تقوی بگھارنا، ہے نہیں تقوی، شو کیا جاتا ہے، شو آف جسے کہتے ہیں. بڑے تقوی کی باتیں، بڑی بڑی جو ہے باتیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے. خود اگر اسی حال میں آ جائیں اور وہاں تک ان کی پہنچ ہو جائے، اس کے بعد بھی آیا یہی جملہ ہوگا. کے بعد کے قرآن کی آیتیں بتاتی کہ ان کے جملے یہ نہیں رہ گئے تھے جب یوسف کو انہوں نے دیکھ لیا تھا. بہرحال یہ گمان ان کو تھا کہ اگر ان کی رسائی یوسف تک ہو گئی تو یوسف ان کی طرف مائل ہو سکتے ہیں. یہ خبر ہوتے ہوتے پہنچ گئی زلیخا کے کان تک، یہ بات پہنچ گئی کہ مصر کی اعلی سوسائٹی کی خواتین ان کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے. تمام عورتوں کی بات نہیں تھی، قرآن کہتا قال نسوۃ فی المدینہ، عورتوں کا ایک گروپ. ظاہر سی بات ہے وہ گروپ جو ہے مزدوروں کا، ان کا تو نہیں تھا، ان کو تو شاید خبر بھی نہ لگی ہو، بھنک بھی نہ لگی ہو کہ وہی طبقہ ہے جو دربار کے آس پاس رہتا ہے، اعلیٰ طبقہ. قرآن کہتا ہے کہ فلما سمعت بمکرہن، سورہ یوسف کی یہ 31ویں آیت، فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، زلیخا کو جب مصر کی عورتوں کی سازش کا پتا چلا، اس طریقے سے وہ زلیخا کو بدنام کرنے کی ایک مہم چلائے ہوئے ہیں یا یہ کہ یوسف تک پہنچنے کے چکر میں ہے، جو بھی رہا ہو، زلیخا کو جب مصر کی عورتوں کی سازش کا پتا چلا تو انہیں بہت برا لگا، ایسے بات اچھا تو نہ لگے گا. پھر اس کے بعد زلیخا نے ان کا جو ہے منہ بند کرنے کے لیے ایک چال چلی، ایک چال سوچی زلیخا کو کہ ان کا منہ کس طرح سے بند کیا جا سکتا ہے، جو آج ہمیں بدنام کر رہی ہیں ان کا منہ کس طرح سے بند کیا جائے، لگام انہیں کس طرح سے لگایا جائے. چنانچہ انہوں نے ایک عالی شان دعوت کا اہتمام کیا. فلما سمعت بمکرهن, جب زلیخا کو ان کی سازشوں کا پتہ چلا, ارسلت الیہن, ان کو انہوں نے ایک عالی شان دعوت میں دعوت دی, بلایا ہم کو. واعتدت لہن متکن وعدت لہن متکاؤں وآتت کل واحد منہن سکینہ. شاندار بہترین پارٹی دی گئی اور ان کے پورے عیش و عشرت کا, عیش و آرام کا اہتمام کیا گیا. بڑی آرام دہ تکیے لگا دیے گئے. کوفہ وغیرہ زمانے میں رواج نہیں تھا نا وہ دمیمی نشست, تو ایک آرام دہ تکیے لگا دیے گئے تاکہ ان کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو, چونکہ عشق و محبت اسی وقت جذبہ جاگتا ہے نا جب پیٹ بھرا ہو. آرام سے خوب یہ بیٹھ جائیں تاکہ پورا جو منصوبہ زلیخا کا ہے وہ اچھی طرح سے پورا ہو سکے. ان سب عورتوں کو بلایا اور ان کے لیے آرام دہ تکیے فراہم کیے, اور پھر پھل کاٹنے کے لیے ان سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری تھما دی. آپ جانتے ہیں کہ پھل کاٹنے والے چھری بہت تیز نہیں ہوتی ہے, پھل ہی کٹے ہاتھ نہ کٹے, مگر زلیخا نے کافی تیز چھری کا انتظام کیا. عدد کل واحد منہن سکی, یہ بھی نہیں کہ مثلا دو چار آدمی کے درمیان ایک چھری رکھ دی, ایک ایک سب کو, سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری, یعنی ایک ایک پلیٹ میں چھری کے آگے رکھی ہوئی, آج کے بعد اٹھائیں گے پھل کاٹنے کے لیے, بیکار تو بیٹھیں گے, پھر کوئی تو کرنا ہی ہے ان کو. کافی تیز چھری, تو اس سے فقط پھل نہ کٹے, پورا ایک منصوبہ ہے یہ جو ہے زلیخا کا. وقالت اخرج علیہن, وقالت اخرج علیہن, جب عورتیں آرام سے بیٹھ گئیں, پھل اٹھا لیا, وہ پھل کون سا تھا, یہ جو ہے ترنج تھا کہ سیب تھا کیا تھا, بنا جو بھی پھل تھا, مالٹا تھا جو بھی تھا, بنا عام طور سے ترنج کا نام آتا ہے, مالٹا جیسا پھل ہوتا ہے, اس طرح کا کہ وہ انہوں نے لے لیا اور اپنا کام جیسے شروع کیا. انہوں نے یوسف سے کہا اخرج علیہن, باہر نکلا. ادخل اور اخرج دو لفظ ہیں عربی میں, ادخل کا معنی ہوتا ہے اندر داخل ہو, اخرج کا معنی ہوتا ہے باہر نکل آؤ. اس کا مطلب ہے کہ زلیخا نے یوسف کو باہر نہیں رکھا تھا, محل ہی میں کہیں چھپا رکھا تھا اس کمرے میں, کیونکہ اگر وہاں سے بلائے جائیں گے کہ آئیں تو عورتیں کیا ہیں تیار ہو جائیں گی نا, آمادگی ہو جائے گی. وہ چاہ رہے تھے کہ اچانک یوسف آئیں بغیر ان کی کسی پیش کی تیاری کے, بغیر اچانک. انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یوسف کو اپنے جو ہے معشوق کو ہمارے سامنے لا کر کے پیش کریں گے, تو لہٰذا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. جب سب آرام سے بیٹھ گئی اور بالکل کوئی تکلیف بھی نہیں اور کھانے پینے میں مصروف, چھریاں چل رہی ہیں, اچانک انہوں نے کہا اخرج علیہن, باہر نکلو. گویا وہی کمرے میں کہیں تھے, اسے کہا باہر نکلو. جناب یوسف باہر نکلے, فلما رأینہ اکبر, جیسے ہی ان کی نگاہیں پڑی یوسف پہ, اچانک جناب یوسف کے اوپر ان کی جو ہے وہ نگاہیں پڑی, یوسف کے حسین چہرے پر ان کی نگاہیں پڑی, گویا بادل کی اور سے جو ہے سورج نکل آیا ہے. حیرت زدہ ہو گئی, اکبر نہ ہو, انہیں غیر معمولی حسن نظر آیا یوسف میں. خوبصورت چہرے تو انہوں نے بہت دیکھے تھے, لیکن خوبصورت چہروں میں بہت ہی خوبصورت چہرہ اکبر نہ, ان کے حسن کو بہت بڑا سمجھا انہوں نے, بہت عظیم سمجھا ان کے حسن کو. وقطعنا ایدیہن, وہ خود سے بے خود ہو گئیں, اور خود سے بے خود ہونے کے بعد انہیں پھل میں اور ہاتھ میں تمیز ہی نہیں رہ گئے کہ پھل کٹ رہا ہے کہ ہاتھ کٹ رہا ہے. قطعنا ایدیہن, پھل کاٹنے کے بجائے وہ اپنے ہاتھ کا انگلیاں کاٹنے لگی, اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگی. لیکن جب ان عورتوں نے یہ دیکھا کہ یوسف کی خوبصورت آنکھوں میں عفت و حیا کی بجلی چمک رہی ہے, حسن تو ہے یوسف کے ہاں لیکن آنکھوں میں شہوت کے بجائے عفت اور حیا کی جو ہے بجلی چمک رہی ہے, شرم و حیا کے باعث یوسف کے رخسار سرخ ہو گئے. یہ منظر دیکھنے کے بعد بے ساختہ ان کے زبان سے نکلنا ہے کہ قلنا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم, یہ کوئی انسان تھوڑی ہے, تو فرشتہ ہے. وہ فرشتہ ہے جو کبھی گناہ کی طرف حائل نہیں ہوتا ہے, منزہ ہے خدا کے ذات. یہ خدا بھی منزہ ہے, علیہ السلام منزہ ہے خدا کے ساتھ ساتھ خدا کا یہ بندہ جو ہے وہ بھی کیا ہے, منزہ ہے. اس سے گناہ کی امید گناہ کی توقع فضول ہے. ما ھذا الا ملکون کریم. اس وقت مصری عورتوں کے ہوش اڑ گئے اور انہوں نے یہ دکھا دیا کہ وہ بھی زلیخا سے کم نہیں ہے. اگر زلیخا ایک غلام کے عشق میں فریفتہ ہو گئی تو وہ بھی کوئی ان سے کم اس مسئلے میں نہیں ہے. جس زلیخا کو وہ جو ہے برا بھلا کہا کرتے تھے یوسف کے عشق کے باعث, اگر وہ بھی انہی حالات سے دوچار ہو جاتی تو شاید زلیخا سے کم ان کا کردار نہ ہوتا. اور زلیخا نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا. کیوں بنایا تھا ان کو؟ اپنی بے گناہی ثابت کرنا ہے نا. قالت فذلکن الذی لمتنی فیہ. اسی یوسف کے بارے میں تو ہمیں یہ جو ہے جنہیں ملامت کر رہی تھی مدامت کر رہے تھے. کیا ہو گیا ہے زلیخا کو کہ ملکہ ہو کر کے غلام سے عاشق ہو گئی؟ تم نے تو ایک مرتبہ یوسف کو دیکھا تمہارا یہ حال ہو گیا. ہم تو برسوں سے شب و روز ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ہمارا. اگر ہم بہک گئے تو کون سی بڑی بات تھی؟ عشق یوسف میں کتنا زور تھا, عشق یوسف میں اتنا زور تھا کہ انگلیاں کٹ گئیں اور پتا. عشق یوسف میں اتنا زور ہے تو عشق خدا میں کتنا زور. اگر عشق خدا میں غیر علی کے پیروں سے تیر نکال لیے جان علی کو احساس نہ ہو تو تعجب کہے گا ہے. ایک مادی عشق, ایک معمولی سا عشق, اس کا یہ عالم. جمال خدا کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں جلووں میں سے ایک جلوہ ہے اس میں یوسف. لیکن جو یہ جو ہے وہ جمال خدا کو دیکھ لے, جو اس میں غرق ہو جائے, جو عاشق خدا ہو, اگر اس کے پیروں سے تیر نکل جائے اور اس کو احساس نہ ہو, تعجب کی بات کیا ہے. اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے کو کھیل میں زخم ہو جاتا ہے, انہیں احساس بھی نہیں ہوتا. کھیل میں اتنا انہماک ہے, اتنا لگاؤ ہے. جب بھی کسی چیز سے انہماک ہو جاتا ہے تو اس کے مقابل چیزوں سے غفلت خود بخود ہو جاتی ہے. پھر وہی اکثر سوال ہوتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا, دعاؤں میں دل نہیں لگتا, کیونکہ انہماک تو ہمارا کہیں اور ہے نا. انسان کی توجہ ایک ہی طرف ہو سکتی, ایک وقت میں 10 طرف توجہ نہیں ہو سکتی ہے. ایک دل میں ایک ہی عشق آ سکتا ہے, یا یہ جو ہے بتوں کا عشق آئے گا یا خدا کا عشق آئے گا؟ ناممکن ہے کہ بتوں سے بھی عشق ہو. اسی نے کلمے میں ہے نا لا الہ الا اللہ, پہلے ما سوا اللہ کے عشق کو دل سے نکالو, اس کے بعد خدا کے عشق کو دل میں جگہ دو, تب وہ عشق خدا وہاں سمائے گا. عام طور سے ہم دنیا میں بہرحال جو لوگ اسلامی قوانین پر عمل کرتے ہیں, اللہ کے فرمان کے یہ جو ہے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, انہیں مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. یہ ناممکن ہے کہ آپ حکم خدا پر عمل بھی کریں اور کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو. چھوٹی سی مثال ہے, یہ خدا کے حکم پر عمل کر کے یہ جو ہے رکھے ہوئے ہیں روزہ, بہرحال مشکلات پیش آتی ہے نا, کبھی پیاس لگ جاتی ہے, کبھی بھوک کی شدت ہے, کبھی کچھ ہے, کبھی کچھ ہے, بہرحال مشکل تو برداشت کرنا پڑتی ہے. حکم خدا پر عمل کرنا ہے تو مشکلوں کو برداشت کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ حکم خدا سے اسی لیے منہ موڑ لیتے ہیں, کون مشکل برداشت کرے گا. لیکن عزیزو مشکل ہی نہیں رہ جاتی ہے اگر عشق خدا آ جائے. عشق خدا اگر ہے, اللہ سے محبت اگر ہے, اہل بیت سے محبت اگر ہے, پیغمبر سے محبت اگر ہے, ان کے فرامین پر عمل کرنے کے بنا پر اگر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو مشکل نہیں رہ جاتی ہے. क्योंकि यूसुफ के इश्क ने इतना असर दिखाया, उंगलियां कट गई, दर्द नहीं हुआ। इससे बड़ा क्या, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? उंगलियां कट रही हैं, खून बह रहा है, मगर दर्द नहीं हो रहा है। हम भी अगर हुक्म खुदा पर अमल करने के बिना पर अगर हमें लोग ताने देते हैं, तंज करते हैं, गालियां देते हैं, जॉब से निकाल देते हैं, ये सारी चीजें तकलीफ दे तो हैं, लेकिन जब ये इश्क खुदा के नतीजे में अंजाम पाएंगे तो कभी तकलीफ का एहसास भी नहीं होगा, तकलीफ का एहसास भी नहीं होगा। अब समझिए कि कर्बला वालों ने 3 दिन भूख और प्यास कैसे बर्दाश्त की। सब लोग कहते नहीं, सब अफसाना है, झूठ है, 3 दिन भला हो सकता है कोई 3 दिन तक पैसा भी रहे, जंग भी कर रहा है, दौड़ भी रहा है, भाग भी रहा है, लखन भी लग रहा है, खून भी निकल रहा है, सब कुछ है, कैसे हो सकता है? ये हो सकता है। करबला वालों को जो खुदा से इश्क था वो अपने दिल में पैदा करके देखो, होता है कि नहीं होता है? हो सकता है। दास्तान हजरत यूसुफ एक सबक हमेशा आज से मिलता है कि तकलीफें तकलीफ नहीं रह जाती हैं अगर वो इश्क के नतीजे में हासिल हो। क्योंकि हमारा ईमान सतही है, अल्हम्दुलिल्लाह की सतही है, कम से कम इतना तो है ना हमारे पास, खुदा का शुक्र इतना तो है। इंशाल्लाह इसी ईमान के साये में एक दिन वो भी आया कि आएगा कि उस मंजिल पर पहुंच जाए। अलबत्ता शर्त है कोशिश करना, शर्त है कदम उठाना। कदम उठाएंगे कछुए के रफ्तार से सही, एक दिन मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे, एक दिन मंदिर पर पहुंची जाएगी, मायूस ना हो। इंसान की फितरत में है कि जब भी वो कमाल को देखता है, जब भी किसी अजमत को देखता है, तो देखने के बाद उसके अंदर उससे इश्क पैदा हो ही जाता है। जिस वक्त मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा, अलबत्ता उनकी निगाह में कमाल क्या था? जमाल, खूबसूरती, हुस्न, ये उनकी निगाहों में कमाल था। अकबर नो, हमेशा इंसान जब कमाल को देखता है तो सरे तादीम खम कर देता है, बेसाख्ता उसके जबान के ऊपर तारीफी कलिमात जो है वो आ ही जाते हैं। बहुत सारे अफराद ये जो है नमाज नहीं पढ़ते, क्यों नमाज नहीं पढ़ते? उनको अजमत खुदा का एहसास नहीं है। अगर उन्हें एहसास हो जाए अजमत, अगर किसी बेनमाजी को नमाजी बनाना है तो बजाय इसके कहने के नमाज पढ़ो ये सवाब मिलेगा, नमाज न पढ़ोगे तो ये आजाब होगा, ये भी सारे रास्ता है, इससे बेहतर रास्ता ये है उसे खुदा की अजमतों से आशना किया जाए कि खुदा है कितना अजीम। क्योंकि इंसान की फितरत में है कि जहां अजमत नजर आती है वहां सारे तस्वीर कम हो जाता है। खुदा की अजमत का एहसास दिला है कि खुदा कौन है। खुदा वो है जिसने हमारी तमाम बुराइयों के ऊपर पर्दा डाल रखा है, कोई मामूली बात है? बड़े भाई के आयत छोटे भाई को मालूम हो जाता है, उसके पेट में दर्द होने लगता है, जब तक बयान नहीं कर लेता चैन नहीं आता है, होता है ना। हम एक दूसरे के उयूब कहां छुपा पाते हैं? खुदा दोस्तों के उयूब को भी छुपा रहा है, दुश्मनों के उयूब को भी छुपा रहा है, क्योंकि हर इंसान को खुद पता है कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। हर इंसान जानता है अपने बारे में, तो जानता है ना कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, और खुदा ने इन बुराइयों पर खुदा कितना अजीम है, जिसने मां के पेट में भी हमारा ख्याल रखा। वो अगर ख्याल ना रखता, वो अगर हमारे जो रिस्क का इहतमाम मां के पेट में ना करता तो हम दुनिया में आ सकते थे? कितना मेहरबान है वो खुदा, कितना अजीम है वो खुदा कि हमारे पैदा होने से पहले हमारे खाने का इंतजाम कर दिया। कितना अजीम है खुदा कि हम दुनिया में आए तो 2 जो है फ्री के नौकर हमें दे दिए, एक माँ एक बाप, ऐसे नौकर कहां मिलेंगे, ऐसे नौकर कहां मिलेंगे जो अपना चैन। नौकर बार दफा लाते हैं ना हम लोग बच्चों के लिए, ये जो है बेबी सीटर वगैरह, इनमें और मां में कितना फर्क है। मां जैसी नौकर हो सकती है, पैसे भी दे रही है, हम उसे पैसे भी नहीं दे रहे, फ्री के मुफ्त की नौकर। बाप मुफ्त का नौकर, मां मुफ्त की नौकर, कितना खुदा अजीम है, कितना उसका हमारे ऊपर एहसान है, उसका इतना हमारा हमारे ऊपर उसका ये जो है वो करम है। जीने के लिए पानी चाहिए, बारिश का इंतजाम कर दिया, और बारिश के लिए इतना बड़ा समंदर पैदा कर दिया, उसके लिए सूरज को बनाया कि सूरज जो है समंदर के ऊपर चमके, वहां से गर्मी हो, भाप बने, हवाएं उसको उठाएं, उठाकर पिला के हमारे घर तक पहुंचा दें, सब मुफ्त में। कितने पैसे दिए अल्लाह को? बिल आया कभी? बिल आता तो है, हम फाड़ के फेंक देते हैं। उसका बिल आता है, उसका बिल उसके बिल है फरामीन की शक्ल में है, कवानीन की शक्ल में है। खुदावंद आलम ने ऑक्सीजन के इंतजाम के लिए दरख्तों को पैदा कर दिया, पत्ते बनाए ताकि उनसे ऑक्सीजन हमारे हम तक पहुंच सके। हमें रोशनी फराहम करने के लिए अल्लाह ने सूरज को बना दिया। ये सारी अजमतों का एहसास अगर किसी को दिला दे, खुद ब खुद नमाज पढ़ेगा, खुद ब खुद सजदे में चला जाएगा। जब थोड़ा सा कमाल यूसुफ देखा, यूसुफ के बारे में राय कोई अच्छी तो नहीं थी ना, फलान है, ये है, वो है। अभी कल तक ये हज़रत के ऊपर तनकीद इसीलिए तो हो रही थी कि क्या रखा है गुलाम में, कितना पागल हुई जा रही है, एक मनफी ख्याल था। लेकिन जैसे ही कमाल यूसुफ नजर आया, अकबर ना, अकबर ना। जनाब यूसुफ अगर हुस्न में बेनजीर थे तो तकवे में भी बेनजीर थे। हुस्न यूसुफ को देख करके अकबर ने, देख करके औरतों ने अकबर ना हो उन्हें अजीम समझा, और यूसुफ के तकवे को देख करके क्या कहा? मा हाज़ा बशरुन इल्ला मलकुल करीम। तो जहां यूसुफ अपने हुस्न जमाल में बेनजीर थे, वही अपने तकवे में भी, अपने ईमान में भी, अपनी तहारत नफ्स में भी जरा यूसुफ जो थे वो बेनजीर थे। हुस्न भी था यूसुफ के पास, तकवा भी था यूसुफ के पास। हुस्न ने यूसुफ को मुश्किल में डाल दिया, तकवे ने यूसुफ को मुश्किल से बचा दिया। एक जाहिरी कमाल है और एक बातिनी कमाल। ज्यादा जाहिरी कमाल के पीछे ना भागे। तकवा है जिसने यूसुफ को नजात दिलाया। अगर यूसुफ ने तकवा अख्तियार न किया होता, दरवाजे की तरफ ना भागे होते और कहीं अजीज मिस्र आ गया होता, अगर तस्लीम हो गए होते, यूसुफ का अंजाम क्या होता? किस चीज ने यूसुफ को बचाया? यूसुफ को बचाया यूसुफ के तकवे ने बचाया। आज अगर रहती दुनिया तक यूसुफ का नाम इज्जत और एहतराम के साथ लिया जा रहा है, तो उसका सबब क्या है? यूसुफ का तकवा है। बहरहाल जब औरतों ने अपनी उंगलियां उंगलियां काट और डाली, अब यहां के ऊपर ज़ुलैखा को मौका हाथ आ गया, और फजा कालत फजालकुन अल्लज़ी लुम तुननी फी है। देख लिया तुम हमारी ये जो है मजम्मत कर रही थी, और अपना तुम लोगों ने हाल क्या बना डाला। हां अब ये पहला मौका है जहां ज़ुलैखा अपने गुनाह का इतराफ कर रही है। अभी तक गुनाह का इतराफ नहीं किया, अभी तक इल्जाम किस पर था? यूसुफ पे था ना, कि ये जो है आपकी बीवी के साथ जो है बुरी नीयत रखते थे। अब यहां पर खुल्लम खुल्ला कहती है, वल्लकद रावतहु, हां यकीनन मैंने ही इसरार और इल्तमास के साथ यूसुफ को दावत गुनाह दी थी, मैंने ही दी थी। फस्तअसमा, अपने गुनाहगार होने का भी ऐलान कर रहे हैं, यूसुफ की बेगुनाही का भी, मगर यूसुफ ने आपको अपने को हमारे फरेब से महफूज रखा, उन्होंने हमारी दावत को कबूल नहीं किया, यूसुफ ने हमें ठुकरा दिया। क्योंकि अब मनसूबा कामयाब हो गया था ना, औरतें जो हैं सबकी जबान बंद हो गई, तो उसने अपने को अपने मनसूबे में कामयाब देखा, तो ज़ुलैखा खुश, ज़ुलैखा जो है खुशी से फूले नहीं समा रही थी, और उसने अचानक तमाम पर्दों को चाक कर दिया और बड़ी बेशर्मी और बेहयाई के साथ खुल्लम खुल्ला अपने गुनाह का एतराफ कर दिया कि हां इनका जुर्म नहीं था, जुर्म जो था वो मेरा था, मैंने उन्हें दावत गुनाह नहीं दी थी। उसके बाद अपने इस गुनाह पर इजहार नदामत और शर्मिंदगी और मेहमानों के सामने अपनी जाहिरी हैसियत को बचाए रखने के बजाय उसने बेशर्मी के साथ पुर अज़्म अंदाज में ऐलान किया, दावत दी थी और फिर दूंगी, और अगर आपकी ना माना तो छोड़ूंगी नहीं। वल इन लम यफ अल मा आमरो, अगर انہوں نے ہمارے حکم کو نہ مانا, اس چیز کا میں حکم دے دوں, میری خواہش کو پورا نہ کیا تو کیا کروں گا, کیا کروں گی؟ لَيَسْ جُنَنَّا وَلَيَكُونَمْ مِنَ الصَّاغِرِينَ, میں انہیں قید میں بند کر دوں گی, اور قید میں بھی تنہا جیل میں بند نہیں کروں گی, ذلت و رسوائی کے ساتھ انہیں قید خانے میں رکھوں گی. قُلَمْ قُلَّا عَلَنِي جو اس نے دھمکی دینا بھی شروع کر دیا, اب نا عزیز مصر کی پرواہ ہے, کیونکہ ظاہر سے باتیں دیکھ لیا تھا نا, عزیز مصر کا پہلا قدم کیا تھا, یقین تو ہو گیا تھا عزیز مصر کو کہ حرکت ہی نہیں کی ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا, اس سب سے جاؤ تو بات ختم. تو اب نہ عزیز مصر کا خوف رہ گیا, اب نہ مصر کی عورتوں کا خوف ہے, اب نہ بدنامی کا خوف ہے, جو بدنام کرنے والی تھی وہ تو خود ہی مبتلا ہو گئی ہے. کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ لوگ اپنا جرم مٹانے کے لیے دوسروں کو بھی اسے جرم میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بجائے اس لیے کہ خود کو اس گناہ سے دور رکھیں, خود کو اس جرم سے آزاد کریں, خود دوسروں کو بھی اسی کے اندر جو ہے مبتلا کر دیتے تاکہ کوئی ہم پر انگلی نہ اٹھا سکے. اب کیا ہنسیں گے ہمارے اوپر جو خود ہی اسی میں جو ہے مبتلا ہے. چنانچہ اس نے کھلا کھلا اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں اپنی حرکت سے باز آنے والی نہیں ہوں. اگر یہ مصر کی عورتیں اس طرح کی باتیں ہوتی نہ کرتی, اس کی رسوائی نہ ہوتی, بدنامی نہ ہوتی, تو شاید یہ اگلا قدم اٹھانے کی اس میں ہمت. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سیاہی سے بڑھ کے تو کوئی رنگ ہوتا ہی نہیں ہے, ہم تو سیاہ روح ہو ہی گئے, اب کیا ہوں گے, بدنام تو ہو گئے, خدا خدا کا خوف تو تھا ہی نہیں, لے دے کر کے ایک عوام کا خوف تھا وہ بھی ختم ہو گیا, کیونکہ اب وہ گناہ نہیں رہ گیا, سب مبتلا ہیں اسی میں. جب سب مبتلا ہو گئے تو ہمیں اس بات کا خوف ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ اس موقع پر جو ہے مصر کی عورتوں نے, اب جب سب کچھ ہو گیا, اب مصر کی عورتوں نے یوسف پر جو ہے وہ دباؤ بنانا شروع کیا, پریشر ڈالنا شروع کیا کہ زلیخا کی بات مان لو نا, کیوں یہ زلیخا کی بات مانتے ہیں, اتنا نخرا کیوں کر رہے ہو؟ اور عورتیں کہنے لگی کہ جوان یہ اتنے نخرے کس لیے, اس عاشق دلدادا پہ کچھ تو رحم کرو, بیچاری تمہارے عشق میں جو ہے وہ گھلی جا رہی ہے, مری جا رہی ہے, تو نخرے کیے جا رہے ہو, کیوں نہیں ان کی بات کو مان لیتے, کیا تمہیں یہ جو ہے زلیخا کا حسن و جمال نظر نہیں آیا؟ وہ بھی تو خوبصورت تھی, زلیخا بھی خوبصورت تھی, فقط یوسف نہیں تھے خوبصورت, کیا تمہیں اس کا حسن و جمال دکھائی نہیں دے رہا؟ ارے کیا تمہارے دل نہیں ہے, کیا تم کس انسان ہو یا پتھر ہو, کس چیز کے بنے ہوئے ہو؟ یہ جملے ہیں جو مصر کی عورتیں جناب یوسف سے کہہ رہی ہیں, کاہے کے لیے یوسف یعنی پورا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے, ایک فضا بن رہی ہے, اکیلی اگر زلیخا سے بچنا آسان ہے لیکن اس فضا سے نکلنا بہت مشکل کام ہے. تمہیں حسن و عشق کا مطلب بھی معلوم ہے, حسن و عشق کا مطلب جانتے ہو, کیا تم پتھر سے بنے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ہے اور زلیخا ایک پاورفل عورت ہے؟ تو اگر تمہیں چلو حسن وغیرہ تمہارے سمجھ میں نہیں آتا, تمہارے دل نہیں ہے, ہمیں کم سے کم ڈر تو ہے, وہ بھی نہیں ہے, تمہیں پتا ہے زلیخا کون ہے, تو اس کے حکم کو اگر نہ مانو گے تمہارا انجام کیا ہوگا؟ مصر کی سب سے طاقتور عورت ہے یہ زلیخا, سوچو اگر تم اس کے دل میں گھر بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ساری حکومت اور اقتدار تمہاری مٹھی میں, سارا اقتدار یہ جو ہے زلیخا کی مٹھی میں اور زلیخا تمہاری مٹھی میں, اس سے بہتر موقع اور کیا ہوگا غلامی سے حاکم بننے کے لیے؟ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہو, زلیخا کی بات مان لو, زلیخا کی بات ماننے کے نتیجے میں حکومت مصر تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی. دوسری عورت نے کہا چلو مانا کہ نہ تمہیں حسن و جمال سے کوئی واسطہ ہے, نہ اقتدار اور حکومت کی تمہیں کوئی بھوک ہے, مانا تم بڑے سیدھے سادے مقدس آدمی ہو, بہت اچھے آدمی ہو, مان لیا. کہ نہ تمہیں حسن و جوال سے کوئی واسطہ ہے اور نہ حکومت کی کوئی یہ جو ہے لالچ کو حکومت کا اقتدار وغیرہ تمہیں نہیں چاہیے، لیکن تمہیں یہ معلوم ہے نا کہ زلیخا بڑی خطرناک قسم کی عورت ہے، پہلے لالچ اب جو ہے دھمکی، زلیخا خطرناک قسم کی عورت ہے اور انتقام جو عورت ہے، کوئی اگر اس کے مقابلے میں آ جائے تو انتقام لیے بغیر رہتی نہیں ہے، اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ زلیخا انتقام لینے کی طاقت بھی رکھتی ہے، انتقام لینے کی طبیعت بھی ہے اس کی اور انتقام لینے کی طاقت بھی اس کی، مطلب ڈر نہیں لگتا، تمہیں خوف نہیں آ رہا ہے اگر اس نے تمہیں قید کر دیا، اگر تمہیں ختم کر دیا، اگر تمہیں اپنی یہ جو ہے زندگی سے بھی محبت نہیں، چلو تمہیں زلیخا سے محبت نہیں، تمہیں حسن و عشق سے لگاؤ نہیں، تمہیں تمہارے دل نہیں، تم پتھر کے بنے ہو، لیکن کم سے کم اپنی جان تو بچاؤ، مان لو زلیخا کی بات۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف سے یہ جو ہے زلیخا کی دھمکیاں کتنا خطرناک موقع ہے جناب یوسف کے لیے، ایک طرف سے زلیخا کی دھمکیاں ہیں، دوسری طرف سے گناہوں میں غرق مصر کی عورتوں کے وسوسے ہیں۔ اب یہ عورتیں پہلے تو زلیخا پر اعتراض کر رہی تھیں، اب یہ زلیخا کی دلال بن گئی ہیں، اب یہ زلیخا کی دلالی کا کام کر رہی ہیں، ایک طرف سے ان کی یہ جو ہیں وسوسے ہیں، ان سب باتوں کے باوجود جناب یوسف جنہوں نے پہلے ہی سے اپنے نفس کا تزکیہ کر رکھا تھا، ایمان تقویٰ اور طہارت کی طاقت سے جناب یوسف نے ان سب کی باتوں کو ٹھکرایا، اور بجائے سے گھبراتے ان چیزوں نے، تزکیہ نفس نے، ایمان نے، تقوی نے انہیں خاص قسم کا سکون ادا کر دیا تھا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی گھبرانا، اگر کسی کو 10 آدمی گھیر لیں اور 10 آدمی 10 طرف سے اس کے اوپر آدمی جو ہے وہ چوندیا جاتا ہے، لیکن جناب یوسف پر کوئی اثر نہیں، ہر طرف سے جب حملے ہو رہے تھے جواب میں جناب یوسف کیا کہتے ہیں، جناب یوسف نے عورتوں سے خطاب نہیں کیا، ان سے بات ہی نہیں کیا، جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ان کے اوپر ایک کے بعد ایک تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ کچھ کہہ رہا ہے کہ کچھ کہہ رہا ہے کہ کچھ کہہ رہا ہے، جناب یوسف نے ان کو تو گھاس ہی نہیں ڈالا، ان کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو گئے، بارگاہ معبود میں پہنچ گئے، قال رب السجن احب الی مما يدعونني، آنے والے مجھے قید میں جانا منظور ہے، مجھے ذلیل و رسوا ہونا منظور ہے، ان کی تشدد برداشت کر سکتا ہوں، ان کا ٹارچر برداشت کر سکتا ہوں، لیکن وہ گناہ نہیں کر سکتا ہوں جس کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہے، یہ گناہ نہیں کر سکتا ہوں، کس چیز نے یوسف کو اتنا طاقتور بنا دیا، ان سب کے مقابلے میں یوسف کا جواب نہ، رب السجن احب الی مما يدعونني، جس چیز کی دھمکی دے رہی ہے وہ مجھے محبوب ہے، مجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جس کی یہ ہمیں دعوت دے رہی ہے، مگر خدا یہ موقع بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے اس گناہ سے بچ نکلنا، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، خدایا یہاں تیری مدد کی ضرورت ہے، کہہ دیا میں نے کہ مجھے قید خانے میں جانا منظور ہے، لیکن باندھنے والے مشکل گھڑی ہے، تیری مدد کی ضرورت ہے، اللہ تصرف عنی، اگر تو نے مجھے ان کے مکر و فریب سے نہ پلٹایا نہ بچایا، اصبو الیہن، تو خطرہ ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں، مائل ہونے کا خطرہ موجود ہے، پتھر نہیں ہے یوسف، یوسف انسان ہے، یوسف کے دل ہے، حسن و جمال کو پہچانتے ہیں یوسف، یوسف کے بعد بھی جسم ہے، جیل کی تکلیفوں کو جانتے ہیں یوسف کیا ہوتی ہیں، ذلت و رسوائی کا درد کیا ہوتا ہے یوسف اس سے واقف ہیں، پالنے والے منزل بڑی خطرناک ہے، تیری مدد کی ضرورت ہے، اگر تو نے مدد نہ کی، افمو الیہن، میں ان کے جال میں پھنس سکتا ہوں، واقو من الجاہلین، اور میرا شباب جو ہے وہ جاہلوں میں ہونا لگے گا، اس آیت سے جو ہمیں درس ملتا ہے دیکھیں انسان کا ریئیکشن، انسان کا رد عمل، اس پر سماج کے حالات اثر انداز ہوتے ہیں. کس کن حالات میں انسان ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا جب زلیخا اعتراف گناہ سے دوری اختیار کر رہے تھے، گناہ جو کرنے کو تیار تھی مگر اعتراف گناہ نہیں ہے. عزیز مصر سے صاف صاف انکار کر دیا تھا، نہیں نہیں میں نے نہیں کیا، تو کیا حرکت تھی، میں تو بالکل پاک و پاکیزہ ہوں. لیکن اس کے بعد جب حالات پلٹے اور مصر کی عورتیں بھی شامل گناہ ہو گئی، پارٹی بن گئی گناہ گاروں کی، تب تک گناہ گار اکیلا تھا، تب تک تو اظہار اعتراف گناہ کی ہمت نہیں تھی، لیکن جب پارٹی بن گئی گناہ گاروں کی تب سینہ ٹھوک کے کہنے لگی بولے ہاں میں نے کیا ہے اور پھر کروں گی. حالات بدل گئے نا. جو لوگ فیصلے کرتے ہیں سماج کو دیکھ کرتے ہیں، سماجی حالات کو فیصلے کرتے ہیں، ان کے فیصلے ایسے ہی بدلا کرتے ہیں. لیکن جو لوگ فیصلے کرتے ہیں خدا کو نگاہ میں رکھ کر کے، ان کے فیصلے کے لیے محکوم ہو تب بھی وہی فیصلہ، حاکم ہے تب بھی وہی فیصلہ، اکثریت میں ہو یا اقلیت میں ہو وہی فیصلہ. امام حسین نے جو نعرہ دیا تھا جگہ مدینے میں، جو نعرہ دیا مکے میں، جو نعرہ دیا کربلا میں، جنہوں میں کوئی فرق ہے؟ ایک ہی نعرہ. حالات تو بہت بدل گئے نا. مدینے کے حالات اور ہیں، مکے کے حالات اور ہیں، کربلا کے حالات اور ہیں، حتی عصر عاشورا کے حالات اور ہیں، مگر نعرہ نہیں بدلا. تو سماج بہت سارے لوگ وہ ہوتے جو سماجی حالات کے بدلنے سے ان کے نعرے بدل جاتے ہیں، ان کے خیال بدل جاتے ہیں، ان کے افکار بدل جاتے ہیں. جب تک انسان کے سماج میں عزت و آبرو ہے تب تک عزت و آبرو بچانے کا شوق بھی ہوتا ہے، اور عزت چلی گئی تو پھر کیا ہے، پھر تو جو بھرم رہتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. لہذا کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کسی کو اتنا ذلیل نہ کر دیا جائے کہ اس کو پھر عزت کا خیال ہی نہ رہ جائے. ایک انسان نے خطا کی، غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، اس کے گناہ کو تش ادبام نہ کریں، کیونکہ گناہ اگر تش ادبام ہو گیا اور سب کو پتا چل گیا تو پھر آئندہ گناہ کرنے میں اسے کوئی جھجھک محسوس نہیں ہوتی. جھجھک ہوتی ہے نا گناہ کرتے ہوئے، لیکن اگر سب کو پتا ہی چل چکا ہے. پر کوشش یہ، اس لیے اسلام نے یہ نہیں چاہا ہے کہ گنہگاروں کا گناہ عیاں ہو. ہمارے یہاں ہے نا کہ اگر آپ کو توبہ کرنا ہے تو آپ اللہ سے کہیے، مولوی کے پاس آ کر کے اعتراف گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا سے اس کی بارگاہ میں جاؤ، حتی حاکم کے پاس نہ آؤ. منع کیا جاتا تھا ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں، جب حکومت تھی، یہ جو ہے مولا کائنات کا زمانہ ہے، حکومت میں اگر کوئی آتا تھا تو مولا عام طور سے اس کو شبہ کا فائدہ دے کر کے جاؤ ہٹو یہاں سے، تاکہ دوسروں کو یعنی سماج کے اندر گناہ کا ماحول نہ بن سکے. اچھا انہوں نے بھی کیا تھا، انہوں نے بھی، اور جب چار آدمی نے کر دیا تو پانچویں کے اندر ہمت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. پھر جو درس ملتا ہے وہ یہی ہے کہ جب گناہ فاش ہو جاتا ہے تو جرأت گناہ بڑھ. اگر آپ کو کسی کے گناہ کے بارے میں پتا ہے دوسرے سے بیان نہ کیجیے. غیبت پہ جو پابندی لگائی گئی اس کا ایک فلسفہ یہی ہے، کہ میرا آہستہ آہستہ معاشرے میں گناہ عادی ہو جائے گا. ایک صاحب ہے ظاہر الصلاح ہے، لوگوں نے اچھا سمجھتے ہیں، آپ کو کہیں کوئی ان کی خامی پتا چل گئے چھپا دیجیے اس کو، ورنہ لوگوں کا بھرم تو اچھا یہ بھی ایسا کر سکتے ہیں. جب یہ کر سکتے تو ہمارے کرنے میں کیا پریشانی ہے بھائی، ہم بھی کر سکتے ہیں، گناہ کا ماحول نہ بننے پائے. جھوٹ کا بھانڈا پھوٹتا ہے ایک نئے دادا یہ سوچ رہے ہیں کہ جھوٹ کے ذریعے سے حقائق کو چھپا لے جائیں گے، یہ انسان کی غلط فہمی ہے. زلیخا نے بھی پہلے جھوٹ کے ذریعے جھوٹ کا سہارا لیا تھا نا، اور جھوٹ کا سہارا لے کر کے اپنے شوہر سے کہا تھا ارادہ بے اہل کا سو ال، یوسف نے تمہاری بیوی کے ساتھ غلط ارادہ کیا، تاکہ اپنی اس گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیں. لیکن یہ جھوٹ کا بھانڈا پھوٹا اور ایک موقع آگے خود سے وہ اعلان کرتی ہے کہ راوت تو ہوں فاستعصم، نہیں یوسف کی غلطی نہیں تھی، غلطی میری تھی، میں نے انہیں دعوت گناہ دی، انہوں نے تو اپنے کو گناہ سے محفوظ کر لیا. مجرمین ہمیشہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں, ہر حربہ استعمال کرتے ہیں. چھوٹی سی چیزوں سے شروع کرتے ہیں اور کہیں تک بھی وہ جا سکتے ہیں, وہ کہیں تک بھی جا سکتے ہیں. ابتدا شروع کریں گے آپ سے یہ جو ہے سفارتی تعلقات توڑیں گے, اقتصادی تعلقات توڑیں گے, پھر حملے کی دھمکیاں دیں گے, آپ کو ختم کر دیں گے, کہیں تک بھی جا سکتے ہیں. وہی کام یہ جو ہے دلیخا نے کیا, لجس جننا, اگر یوسف نے میری بات نہیں مانی تو میں کیا کروں گی, انہیں قید نہیں کر دوں گی, قید ہی نہیں کروں گا, ان کو قید میں لے آ کے ذلیل رسوا کروں گی, صادقین ان کو وہاں لے آ کر کے. خدا نہ کرے کسی کو طاقت مل جائے, پاور مل جائے اور تقویٰ اس کے پاس نہ ہو. امام خمینی کا مشہور جملہ ہے, خدا نہ کنہ قدرت بے کسی روح بھی آورد قبل دن کی تزکیہ نفس کر دے باشد. خدا نہ کرے کسی کو اقتدار مل جائے تزکیہ نفس سے پہلے, کیونکہ اگر تقوی کے بغیر پاور مل گیا تو ہمیشہ طاقت کا غلط استعمال ہوگا. دنیا کے حالات بھی شاہد ہیں اور زلیخا کی طاقت بھی یہی بتاتی ہے, لجس جنن, ہم انہیں طاقت کا یہ جو ہے غلط ہی استعمال ہے نا. کیوں غلط استعمال کر رہی ہے؟ اس لیے کہ تقویٰ نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ دین اور سیاست کو ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے, اگر دین اور سیاست ایک ساتھ نہیں ہوں گے تو انجام یہی ہوگا. اب تو دین واقعی دین کا نام نہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سیاستدار دین کا نام لیتے ہیں, دین کے نام پر سیاست کرتے ہیں. نہیں وہ نہیں, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, یعنی سیاست کے اوپر دین کی حکمرانی ہو. جب سیاست دین کے کنٹرول میں ہوگی تو کبھی بھی پاور کا غلط استعمال نہیں ہوگا, طاقت کا غلط استعمال نہیں ہوگا. جو کہا جاتا ہے کہ طاقت انسان کو فاسد بنا دیتی ہے, یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے پاس تقویٰ نہیں ہے اور ان کو جو ہے طاقت میسر ہوگی, پاور ان کے ہاتھ میں آ گیا. آخری چیز جو سلسلے بس کرنا ہے گفتگو ختم, وہ یہ ہے کہ حوث پرستوں کی نگاہ میں تقویٰ ہمیشہ ذلت و خاری کا سبب ہوتا ہے. پھر جناب یوسف اگر ان کی بات نہیں مانیں گے اور تقویٰ پر عمل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ زلیخا کہتی ہے وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اگر میری بات کو نہ مانا تو ان کو یہ ذلیل ہونا پڑے گا, رسوا ہونا پڑے گا. ہمیشہ حوث پرستوں کی نگاہ میں تقویٰ باعث رسوائی ہے, مگر خدا کی نگاہ میں تقویٰ باعث سرفرازی ہے. خدا بند عالم سے دعا ہے, آج شب قدر ہے, قبولی دعا کی شب ہے, گناہوں کی بخشش کی شب ہے, معافی کی شکل شب ہے, مشکلوں کے دور ہونے کی شب ہے. خدایا جس طرح تو نے حضرت یوسف کی جو ہے مشکلوں کو دور کیا اور انہیں ثابت قدم رکھا تقوی کے منزل میں, خدایا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری تمام مشکلوں کو حل فرما, دور فرما, اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم سماج میں تمام مشکلوں کے باوجود اپنے تقوی کی حفاظت کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله, اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي حجة الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
استغفر الله ربي واتوب اليه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اشهد ان عليا حجه الله صلوات الله وسلامه عليه اشهد ان علي ولي الله صلوات الله وسلامه عليه حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله